کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے اجبا علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔
والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدشن کے ناظرین، سلسلہ آئی کچھ سیکھتے ہیں، اس میں آپ کو پھر خوش آمدید ہم کہتے ہیں، اور آج بھی ہم درس مسلم شریف لے کر دوبارہ حاضر ہیں انشاءاللہ الحدید۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک فرامین آپ کے سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارک کے متعلقات کچھ تشریحی کلمات انشاءاللہ الحدید ان کو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعۃ المبارک کے دن جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، اور ان میں سے 30 حاجتیں اس کی دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ پوری فرماتا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکتوں سے اللہ کریم ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور بطور خاص اس کرونا وائرس کے وبا سے رب تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل خانہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ منشن کے ناظرین، اس میں ہم حدیث پاک جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ابتدائی چند ہم نے وہ سوالات جو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیے، اور آپ نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے، آج اس حدیث کے متن سے ہی انشاءاللہ الحدید ہم اپنا یہ درس آگے مزید آج بیان کرتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام یہ اللہ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جن کے پاس انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جانے کی ڈیوٹی، ذمہ داری، ان کے پاس پیغامات لے کر جانا، وحی لے کر جانا، یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ذمہ داری، یہ بھی اور دیگر اور بھی، اور یہ ان کے پاس جاتے رہے اور وحی لے کر جاتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب یہ بھیجے جاتے تو یہ وہاں پہنچتے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین، یہ تعداد کو شارع بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ کسی کے پاس 3 مرتبہ، کسی کے پاس 4 بار، کسی کے پاس 12 مرتبہ، اور کسی کے پاس حضرت جبریل امین 50 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ تعداد 100 اور اس سے کچھ اوپر کی بیان کی گئی ہے، یعنی یہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین کی حاضری کا یہ بیان مقدار کو بیان کیا، اتنی مرتبہ آنے کی اس گنتی کو شمار کیا گیا۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین کتنی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کیا، اور کتنی بار آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو علامہ شارع بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ حاضری حضور علیہ السلام کے پاس 24,000 مرتبہ کی تھی۔ اللہ اکبر، 24,000 مرتبہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ جبریل امین علیہ السلام 24,000 بار اگر حاضری کو اگر دنوں پہ بھی تقسیم کیا جائے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور یاد ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو قرآن پاک کی آیات مبارکہ جس کے اندر زیادہ قول 6666 کا بیان کیا گیا کہ اتنی آیات مبارکہ ہیں، اگر ہر بار بھی ایک آیت مبارکہ بھی لے کر آئے ہوں، حالانکہ اس میں کئی مرتبہ متعدد آیات لے کر آپ حاضر ہوئے ہیں اور ان کا نزول ہوا ہے، اگر ہر بار ایک آیت بھی ہو تو 6666 یہ حاضریاں بنتی ہیں، لیکن یہ 24,000 مرتبہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بھجن لکھتے ہیں نا، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، یوں آتے بار بار جبریل سدرا چھوڑ کر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بار بار حاضری کا جو مقصد تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت بھی تھی، اور یہ یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو یہ دحیا قلبی کی، یہ بہت حسین خوبصورت تھے اور ان کی صورت میں حاضری دیتے ہیں، اور جو جبریل امین کی اصل صورت ہے جس میں ان کے 600 بازو ہیں، پر ہیں، اور اس اصل صورت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل کو جبریل امین کی اصل صورت میں بھی دیکھا ہے، اور یہ دو مرتبہ دیکھا ہے، اور جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے تھے عام، تو وہ عام لوگوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح ایک بشری کیفیات کے ساتھ وہ آتے، جس طرح کہ یہ حدیث جبریل میں یہ بیان ہے کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی اچانک ہمارے اوپر ظاہر ہوئے اور وہ چلتے چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بیٹھے، فاسند رکبتیہ الی رکبتی ووضع یدیہ علی فخذیہ، کہ انہوں نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا، اور اپنی ہتھیلیوں کو انہوں نے اپنی رانوں پہ رکھ دیا، جس طرح ہم عام طور پہ التحیات تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کرنے شروع کیے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اس سوال کی طرف۔ پہلا سوال جو کیا تو عرض کی گئی بارگاہ رسالت میں، اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایمان کے بارے میں آپ ہمیں ارشاد فرمائے، اور اسی مسلم شریف کی دوسری حدیث میں کچھ کلمات مختلف مل ایمان کہہ کر یہ سوال کیا گیا، ایک روایت کے اندر یا رسول اللہ کے کلمات، ایک میں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات ہیں، یعنی اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکته وکتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس طرح یعنی اللہ پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اور اس ملاقات پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے اٹھائے جانے پر، یہ تم ایمان اس پر رکھو۔ ایمان امن سے ہے، اور ایمان اصطلاحی طور پر ایمان کسے کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہر ان تمام ضروریات دینی، تمام ضروریات دینی ان کا قلبی طور پر تصدیق کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، ان تمام چیزوں کو ماننے تسلیم کرنے کا نام وہ ایمان ہے۔ اسلام، یہ ایمان اور اسلام، اگلا سوال چونکہ سوال وہ اسلام سے بارے میں یہاں کیا گیا ہے، تو اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ عرض کی گئی پھر بارگاہ رسالت میں، مل اسلام، یہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تعبد اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور ولا تشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز کو قائم کرنا، وتؤدي الزكاة المفروضة اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرنا، وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ اسلام کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ یہ بیان فرمائی گئیں۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، یعنی اس کی اتباع اور اطاعت والے کام کرنا۔ علماء نے لکھا باہمی طور پر ایمان اور اسلام ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے اور جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے، ان کے مابین اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے کہ ایمان کچھ اور چیز ہے اور اسلام کچھ اور چیز ہے۔ ہاں البتہ لغت کے اعتبار سے باہمی طور پر کچھ فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان ان کا تعلق قلبی تصدیقات والے معاملات میں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کا ذکر فرمایا تو ان چیزوں کو بیان فرمایا جن پر انسان ایمان رکھتا ہے اور قلبی طور پر انہیں مانتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ان چیزوں کو ذکر کیا، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور آخرت کے اٹھائے جانے پر ایمان، ان چیزوں کو ذکر کیا۔ اور جب اسلام کی بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کو ذکر فرمایا، یہاں اپنے ان عبادات کو، اعمال کو ذکر کیا، اللہ کی عبادت کرو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، یہاں ان عبادات کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بعض نے اس کا لغت کے اعتبار سے یوں ایک فرق بیان کیا گیا ہے کہ ایمان کا تعلق تصدیقی قلبی معاملات کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق ظاہری طور پر جو اعمال بجا لائے جاتے ہیں، جو شریعت مطہرہ میں ایمان لانے کے بعد جس پر لازم اس کی عبادات کے معاملات لازم ہیں، تو اسلام سے مراد وہ عبادت کے معاملات جس میں فرائض چیزیں ہیں، جس میں یہ گواہی دینا اور کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں، اور اس کے بعد پھر نمازوں کے حوالے سے اور ارکان اسلام کی جو حدیث پاک ہے اسی باب سے آگے اس کو بیان فرمایا گیا، تو اس کے اندر ہی انہی چیزوں کو بیان فرمایا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی علی اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد وہ پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے، پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہیں، ان کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے، اور ان میں سے پہلی شہادت یعنی وہ گواہی جو ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت جو پڑھا جاتا ہے کہ آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ پہلی بات شہادت، اور پھر آگے نماز کا ذکر ہوا، پھر زکوٰۃ کا ہوا، رمضان کے روزوں کا ہوا، اور اگر طاقت ہے تو اس حج کا ذکر ہوا۔ تو عبادات، وہ بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آدمی کا مال خرچ ہوتا ہے، انہیں مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر قول یعنی زبان سے ان کو کچھ پڑھا جائے یا افعال بجا لائے جائیں، تو اس اعتبار سے علماء نے عبادات کی قسمیں بیان فرمائی ہیں، مالی عبادت، قولی عبادت، بدنی عبادت۔ تو ہم اگر دیکھیں تو ہماری بھی کئی عبادات ایسی ہیں کہ جن میں بعض کا تعلق صرف مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، تو یہ مالی عبادت ہے، آدمی مال نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور اس کے اندر بدنی طور پر کوئی چیز شامل نہیں ہے، وہ مال نکالتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے۔ بعض وہ عبادتیں جس میں صرف بدنی طور پر طاقت خرچ ہوتی ہے، مال اس میں نہیں لگتا، جیسے انسان روزہ رکھتا ہے، تو روزہ رکھنے میں یہ عبادت بدنی طور پر اس کی یہ عبادت ہے۔ بعد وہ عبادتیں جن میں فرمایا گیا کہ بدنی طور پر بھی ہے اور مالی طور پر بھی ہے، حج کرتا ہے انسان تو اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور بدن کی طاقت بھی خرچ ہوتی ہے، بدنی طور پر بھی وہ عبادت ہے کہ وہ ان تمام مناسک کو اس نے ادا کرنا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کا بیان ہوا۔ بعض عبادات وہ ہیں کہ جن کا تعلق وہ قول سے ہے، یعنی پڑھنے سے ہے اور بدن سے ہے، اس میں مال خرچ نہیں ہوگا. نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بدنی طور پر عبادت بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہم کچھ پڑھتے بھی ہیں, تو اس اعتبار سے یہ قولی اور بدنی عبادت کہلائیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض چیزیں جس میں صرف مال خرچ ہوتا ہے, بعض چیزیں جس میں صرف قول ہے, اچھا بعض چیزیں جس میں بدنی صرف قولی طور پر اس میں آ جاتا ہے شہادت, وہ کلمہ شریف اور وہ گواہی دینا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور رسول اللہ اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ صرف محض قولی عبادت ہے. تو علماء نے ان اس حدیث کے تحت بنی الاسلام والا خمس کے تحت ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ قولی عبادت یا بدنی عبادت یا بعض اوقات یہ دونوں آپس میں ایک سے دو ہو کر مل کر دو اعتبار سے عبادت ہوتی ہے اور بعض تنہا تنہا. ہو سکتا ہے بعض کو یہ بات سمجھنا تھوڑی سی مشکل بھی لگ رہی ہو, تو کوئی بات نہیں, کبھی کبھی اس طرح کی باتیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے, بلکہ کبھی نہیں اکثر سیکھنی چاہیے. ہمیں اس طور پر بھی اپنے دین متین کی جو اس طرح کے نکات اور خوبصورت باتیں نا, تو اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے تو انشاءاللہ کئی ایسے مشاغل اور فضولیات کے اندر انسان جو اپنے وقت کو برباد کر رہا ہوتا ہے, تو جب ادھر علمی طور پر کوئی اضافہ ہوتا ہے, کوئی نئی چیزیں ہمیں آتی ہیں, تو انشاءاللہ پھر دل اور عبادت کے اندر لگتا ہے. جی ہاں, یہ بات تو طے ہے کہ جب آدمی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو عبادت کے اندر اس کا انشاءاللہ مزید اس کا دل بھی وہ لگتا رہے گا. تو علماء نے لکھا ایمان اور اسلام ان میں باہمی طور پر اصطلاحاً کوئی فرق نہیں ہے, لغت کے اعتبار سے یہ فرق کیا گیا ہے کہ ایمان کا تعلق قلبی تصدیقات اور اسلام کا تعلق وہ اعمال کے اعتبار سے ہے. بعد نے بڑے ایک مختصر جملے میں بھی اس کو بیان کیا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور اسلام یہ ہے اللہ کی ماننا, یعنی جمیع اعتبار سے جو احکامات ہیں ان سب کو ماننا, ان پر عمل کرنا, یہ گویا کہ اسلام کا یہ حسن بیان فرمایا گیا ہے. تو یہ ایمان اور اسلام سے متعلق ان چند باتوں کو ذکر فرمایا. اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن الاحسان, آپ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور فَإِنَّكَ إِلَّا تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر تمہاری کیفیت یہ نہیں یعنی تم نہیں دیکھ سکتے تو کیا فرمایا فَإِنَّهُ يَرَاكَ, پھر اپنا یہ تو گمان بنا لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور دوسری روایت میں یہ کلمات فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اور اگر تم یعنی نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ پاؤ تو پھر یہ گمان تو لازمی کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس بات میں نیکی کی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے, اور علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے تحت بہت خوبصورت اور پیارے نکات بیان فرمائے ہیں کہ آدمیوں کے اندر بھی کیفیات مختلف ہوتی ہے, بعض عام عوام اور بعض خاص افراد, اور بعض ان خاص سے بھی زیادہ اخص ہوتے ہیں, بالکل خاص سے بھی زیادہ یعنی عام خاص اور بعض خواص بالکل اخص ترین, یا اس کو عام نارمل طریقے سے سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ ایک عام عوام, بعض وہ کہ جو علماء کی صحبت میں رہنے والے, عالم نہیں ہے لیکن علماء کی صحبت اختیار کرنے والے, تو وہ ان عام لوگوں سے علمی طور پر ترقی والے ہوتے ہیں, اچھائی والے بہتری والے ہوتے ہیں, تو یہ دوسری کیٹاگری. اور پھر بعض اس سے زیادہ جو خود عالم ہیں اور اس منصب پر ہیں, یہ اس اعتبار سے, یا دوسرے اس اعتبار سے دیکھیں کہ ایک عام عوام, دوسرا وہ آدمی کہ جو عام لوگوں سے بڑھ کر کچھ عبادات کے معاملات وہ کرتا ہو, فرائض پڑھتا ہے, نوافل, اور یہ کرنے بھی چاہیے, اس کے ذریعے آدمی کو اللہ کا قرب ملتا ہے. اچھا, اس سے اوپر پھر اللہ کے اولیاء کرام کہ جو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو ہی گویا کہ عبادت الہی کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دیا. تو علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ تین طرح کی آدمی کی کیفیات ہیں. تو ان کی عبادت کے معاملات میں بھی فرمایا کہ وہ اسی طریقے سے اس انداز سے ہم اس کو دیکھیں کہ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو درجے میں کیفیت کے اعتبار سے عبادت کی حقانیت اور عبادت کی حقیقت یعنی کس طریقے سے ان کو عبادت کو کما حق ہو بجا لانا ہے تو ان کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں. یہاں ایک تشبیہ دے کر یہ کہا گیا ہے کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یہ تو گمان کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب آدمی کے یہ کیفیات بن جائیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پر بلا تشبیہ, آج اگر کوئی آدمی کسی بڑے کے پاس جاتا ہے, کسی افسر کے پاس جاتا ہے, کسی بڑے عہدے والے کے پاس جاتا ہے, کسی ملک کے بڑے عہدے والے وزیر اعظم وزراء ان کے پاس جائے, دنیاوی اعتبار سے جس کا عہدہ بہت بڑا ہے اس کے پاس جائے, تو اس کی کیفیات بہت چینج ہو جاتی ہیں. وہ وہاں بات کرنا, وہاں ٹھہرنا, کلام کرنا, یہ تو خیر میں نے بہت اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اوپر مثال دے دی, لیکن عام بھی اگر دیکھیں کوئی اپنے باس کے پاس جاتا ہے, اپنے اساتذہ کے پاس جاتا ہے, یا پیر و مرشد کی بارگاہ میں ہی حاضری ہو, تو کیفیات کچھ تبدیل ہو جاتی ہیں. آدمی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی وساکتا کو دیکھتا ہے, موبائل فون تو جانے سے پہلے ہی اس کو سائلنٹ کرے گا یا بند کرے گا یا کہیں رکھ دے گا, یعنی کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرے گا جس کی وجہ سے جس کے پاس جانا ہے نا تو وہ کوئی ناراض نہ ہو یا ان کو کوئی ایسا ناگواری والا معاملہ نہ ہو, یہ انسان کوشش کرتا ہے. تو بلا تشبیہ علماء نے یہ بات سمجھائی اور تفہیم کی ہے کہ یہاں پر جو حدیث پاک میں فرمایا گیا تو اس میں یہ کہ اگر تم دیکھ لو تو تمہاری کیا کیفیت ہو, اور یہ اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ تو گمان لازمی طور پر کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. میں یہاں ایک اور مثال بھی عرض کرنا چاہوں, ہم کہیں دیکھتے نا کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے تو انسان بڑا سنبھل جاتا ہے, کرنا اس کو پہلے بھی کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی محتاط ہوتا ہے. کیوں؟ کہیں بھی لکھا ہوا کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے تو بڑا اپنے آپ کو وہ سنبھالنے کی کوشش ہوگی, سب کچھ احتیاط کے ساتھ معاملات ہوں گے. بلا تشبیہ عرض یہی کرنا چاہوں کہ جب انسان اپنے گمان کے اندر یہ چیز داخل کر لے اور پختہ انداز میں داخل کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو پھر صرف نماز ہی نہیں, نماز کے بعد بھی اس کا یہ تصور قائم رہے گا اور وہ کئی گناہوں سے وہ آدمی اپنے آپ کو بچا لے گا, کئی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا. تو اللہ کا دیدار, یہاں میں مسئلہ بھی ایک عرض کرتا چلوں, دنیا کے اندر جاگتے ہوئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے. آپ کے علاوہ کسی کو دیدار الہی جاگتے ہوئے نہیں ہے, خواب کی صورت میں ممکن, اور کئی بزرگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا بھی کہ ان کو خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. آخرت میں قیامت کے دن جنت میں یہ روایات میں موجود ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا, اور انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے, اور ہمارا دنیا سے خاتمہ جو ہو وہ ایمان کی حالت میں ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہو. انشاءاللہ العزیز مومن کا داخلہ وہ جنت میں ضرور ہوگا اور اللہ کا دیدار بھی انشاءاللہ وہ ضرور ہوگا. تو یہاں جو بات عرض کرنے کا مقصد کہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ ایسی وہ انوار کی تجلیات میں یا مشاہدات کے درجے میں آدمی اپنے آپ کو ایسا انہماک کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والا. کئی بزرگوں کے بارے, حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا کہ آپ کے ان کے جسم کے اندر ایک تیر جو ہے وہ پیوست تھا اور اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن تکلیف اس قدر تھی کہ وہ نکال نہیں پا رہے تھے. और लेकिन कहते हैं कि जब उन्होंने नमाज शुरू की और नमाज की हालत में उनका इन्हिमा किस कदर होता था, अल्लाहु अकबर, यानी उस दर्जे के साथ वो आला तरीन जो इबादत का दर्जा है उस अंदाज से वो रब के हुजूर खड़े होते, और कहा कि उस दौरान ही वो तीर उनका जो निकाला गया तो उन्हें कुछ खबर भी इसकी ना हुई कि उनके जिस्म से जो लगा हुआ था वो जुदा हो चुका है। इस तरह और कई ऐसे बुजुर्गों के वाकयात हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके बारे में कि उनको भीड़ मुसलसल डंग मार चुका था और जिससे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जो है वो सोजिश आ गई, लेकिन आपसे पूछा गया आपको, तो कहा मैं नमाज में था, मुझे खबर नहीं हुई इस अंदाज, यानी ये भी अंदाज रहे। और भी एक मौके पर अंसारी साहबी रदी अल्लाह अनु नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको खड़ा किया था कि तुम इस लश्कर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम हिफाजत करो। दो सहाबा थे, एक सो गए और दूसरे साहबी जो हैं वो नमाज पढ़ने शुरू हुए, सूरह कहफ की तिलावत की, दुश्मनों ने उनको तीर मारा, एक तीर लगा, दूसरा तीर लगा, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे खतरा लायक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी उसके अंदर कोई किसी तरह की जो है वो कमी वाकई ना हो जाए। तो उन्होंने जल्दी जल्दी नमाज को ख़त्म किया और फिर अपने साथी को उठाया, दुश्मनों ने ये देखा और वो भाग गए कि ये एक आदमी नहीं बल्कि इनके साथ और भी हैं। तो जब वो दूसरे साहबी उनसे पूछने लगे, अल्लाह के बंदे आपको तीर लगा है और आपने उस तौर पर भी नमाज को जारी रखा, तो उन्होंने फरमाया मैंने सूरह कहफ की तिलावत की शुरू की थी और मैं ये पसंद नहीं कर रहा था कि सूरत की तिलावत मैंने शुरू की है और ख़त्म करने से पहले ही मैं नमाज को अपनी कंप्लीट कर दूं, तो ये तीर के खौफ या नेज़ों के खौफ, इससे बगैर ही वो अपनी नमाज को जारी रखे हुए। तो ये कई बुजुर्गों की एक लंबी फहरिस्त है कि वो नमाज के अंदर किस आला गलबे के साथ और आला दर्जे की कैफियत के साथ, इन्हिमाक और तवज्जो के साथ नमाज को अदा करते। अल्लाह ने कुरान पाक में भी जो मोमिनीन की सिफात को बयान फरमाया, जिन पर कहा गया कि वो जन्नत के वारिस हैं, वो जन्नत में दाखिल होंगे, उनकी सिफात में से ये सिफत भी बयान की है, कद अफलहल मोमिनून अल्लदीनहुम फी सलातिहिम खाशियून, कि बेशक वो मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाने वाले हैं, जो अपनी नमाजों में डरने वाले हैं। अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई है और नमाज के खुशू खुजू का मामला कम अज कम हम तो इस दर्जे का ज़रूर इख्तियार कर सकते हैं कि अपने ज़ाहरी तौर पर, ज़ाहरी लिबास के तौर पर अपने आप को अच्छा बेहतर बना लेना, तहारत अच्छे अंदाज से कर लेना, और नमाज को जैसे पढ़ने का हुक्म है कि हम क्याम के अंदर हैं तो हमारी निगाह कहाँ पे होनी चाहिए, रुकू में है, सजदे में है, यानी और दीगर तमाम तरह से अपनी तवज्जो हटाकर अगर उसका मरकज इबादत को सामने रखा जाए और इस अंदाज से इबादत की जाए, तो फिर इसका देखिए ये प्रैक्टिस होगी। और आप थोड़ा सा इसको करके देखिए और कुछ दिन करके देखिए, आप यकीन माने ज़हनी तौर पर सुकून मिलेगा आपको, आप सुकून बिल्कुल आप इस कैफियत में आ जाएंगे। क्योंकि जब आदमी नमाज में भी दुनियावी मामला सोचता रहता है ना, तो वो रिलैक्स नहीं हो पाता, उसको वो सुकून इत्मीनान नहीं मिलता। हालांकि नमाज तो सुकून वाली चीज़ है, इत्मीनान आ जाए और कल्बी तौर पर एक राहत नसीब हो जाए, आप इस अंदाज से नमाज को वो पढ़ के देखे तो इंशाल्लाह आपको एक कल्बी तौर पर और जहन के एतबार से आप कई उलझनों से इंशाल्लाह वो पाक और साफ हो जाएंगे, और फिर नमाज के बाद भी ये इस तरह की सुकून वाली कैफियत वो बरकरार रहेंगी। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दर्जा इबादत को बयान किया तो उसके बाद उन्होंने फिर सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतसा, और एक रिवायत में बयान फरमाया गया मता तकुमुस्सा, कि क़यामत का बानी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया मल मसूलु अनहा बिअअलम मिनस्साइल, इरशाद फरमाया कि सवाल किया गया यानी जिससे सवाल पूछा गया है वो साइल पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता, सवाल किया जिससे किया गया है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। यानी इसका भी उलमा ने इसकी तशरीह जो फरमाई है इस रिवायत की, इस कलिमात की, असल ये है कि क़यामत कब कायम होनी है ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمتاً وہاں اس کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وہ کب ہونی ہے, یہ خاص اس کا ٹائم پیریڈ لیمٹ یہ بیان نہیں کیا آپ نے کس طور پر کہ اس کا سن کیا ہوگا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم تھا یا نہیں تھا, علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کو علم تھا اور اللہ کی عطا سے آپ جانتے ہیں, اللہ کی دی ہوئی طاقت سے, اللہ کے دیے ہوئے علم سے آپ کو یہ بھی علم تھا کہ قیامت کب قائم ہونی, لیکن آپ نے بتایا کیوں نہیں. تو اس میں حکمت یہ پوشیدہ, ایک بات تو یہ کہ رب نے قرآن میں قیامت سے متعلق ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ وہ اچانک قیامت آنے والی اچانک آئے گی. اچھا یہ بھی روایات کے اندر یعنی اس کا ایک وہ جو راز کیا تھا پیچھے وہ اس وجہ سے کہ اگر یہ بتا دیا جاتا تو پھر کہیں لوگ اور غفلت کا شکار نہ ہو جائے کہ ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے, لمبا پیریڈ ہے, تو اس طور پر اس کو آپ علیہ السلام نے مخفی رکھا. اچھا دن بتا دیا کہ جمعے کا دن ہوگا, محرم شریف کا وہ مہینہ ہوگا, تاریخ بتائی کہ 10 محرم, 10 محرم جمعہ کا دن, اور ساتھ اس کا مہینہ بھی بیان کر دیا. پیچھے راز سن وہ نے بیان کیا کہ وہ کون سا سال ہوگا, اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راز میں وہ رکھا. اور یہ قیامت سے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ نے بھی قیامت قائم کب ہونی ہے قیامت کب ہونی ہے, تو آپ نے اس کے جو جواب میں کلمات ارشاد فرمائے وہ اعمال کی طرف ان کو ترغیب دی ہے, اور قیامت کے انتظار کرنے کے حوالے سے کچھ اس طرح کے کلمات بھی ارشاد فرمائے. اچھا نشانیوں کو بکثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, تو جب انہیں نشانیاں پتہ ہیں اور جبریل امین اس کے بعد نشانی کا ہی سوال کر رہے ہیں, تو نشانی انہی سے پوچھی جاتی ہے جن کو اس کے متعلق احوال معلوم ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں یہ جواب دینا وہ اس وجہ سے تھا کہ یہ عام لوگوں کی جو محفل لگی ہوئی ہے اور لوگ جو اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا اس وقت جواب وہ مناسب نہیں ہے یا اس کا جواب نہیں دینا. اس کو بلا تمثیل ہم یوں سمجھیں, آج کوئی شاگرد اپنے استاد سے کوئی بات پوچھتا ہے, مرید اپنے پیر سے یا شیخ سے کوئی بات پوچھتا ہے, یا چلیں عام جنرل مثال لے لیجئے, کوئی عام مریض اپنے کسی ڈاکٹر سے کوئی بات پوچھتا ہے, اور ہم لوگ سوالات تو بہت کرتے ہیں ڈاکٹروں سے, اور یہ صرف ڈاکٹروں کے ساتھ نہیں ہے, علماء کے ساتھ بھی بیٹھیں گے تو ایسے ایسے سوال کریں گے کہ کبھی شاید ضرورت ہی نہ پڑی ہو, لیکن پوچھیں گے اچھا یہ کیوں ہے, پھر اس کی حکمت یوں کیوں ہے, پھر اس کے ساتھ یوں کیوں ہے, یہ سوالات ہوتے ہیں. اب کوئی ڈاکٹر یا کوئی عالم یا کوئی پیر شیخ اپنے مریدین کو یا عالم اپنے شاگردوں کو یا ایک عالم آپ کسی عام آدمی کو کوئی بات نہیں بتاتا اور یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ اس پر دیکھیں اور یہ عمل کریں, تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ شاید عالم کو اس چیز کا علم نہیں, کیونکہ نہ بتانا علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, وہ نہ بتانا کسی اور حکمت کی وجہ سے بھی ہوگا. اب شیخ کوئی پیر اپنے مرید کو نہیں بتا رہے تو کوئی حکمت ہوگی کسی وجہ سے, یا ڈاکٹر مریض کو وہ چیزیں نہیں بتا رہے تو کوئی حکمت ہوگی کسی وجہ سے, ہو سکتا ہے وہ اسی کو پریشانی سے نکالنے کے لیے نہ بتا رہے ہو, اگر وہ اس کی حقیقت بتا دیں تو مریض مر سے تو شاید کچھ نہ ہوتا, لیکن ڈاکٹر سے سننے کے بعد اس کی کیفیات کچھ اور ہوئی, کیونکہ ہم جب خوف والی خبریں سنتے ہیں تو خوف طاری ہو جاتا ہے اور کیفیات خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو اچھی خبر سنے اچھی باتیں سنے تو اس کا طبیعت پہ بھی کچھ ایسے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے ہیں, اسی طرح بری باتیں سنیں یا بری خبریں سن لیں تو طبیعت کے اندر بھی ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. تو کسی کو کوئی چیز نہ بتانا عدم علم کی دلیل اس کو نہیں کہا جاتا کہ علم ہی نہیں تھا, وہاں کئی اور حکمتیں بھی ہوتی ہیں, کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنا پر ان کو وہ سوال کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے. تو جب جبریل امین سے یہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا تو وہ کہنے لگے کہ اچھا پھر ان کی شرطیں تو بتا دیں, یعنی نشانیوں کو بتا دیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو اس کی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر उनकी निशानियों को बयान किया और इरशाद फरमाया कि इज़ा रअयतल मरअत तलिदु रब्बहा फज़ाका मिन अशरातिहा, कहा कि जब तू देखे कि लौंडी अपने मालिक को जने, उसको पैदा करे, मालिक को जने, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानियां हैं, निशानी है। आगे फरमाया इज़ा कानतिल उरातुल हुफ़ात रुऊसन नास फ़ज़ा का मिन अशराती है, कि जब नंगे बदन नंगे पांव ऐसे लोगों को तुम देखो कि वो लोगों के सरदार बन चुके हैं, बड़े बन चुके हैं, उनके मालिक बन चुके हैं, तो ये भी क़यामत की निशानियों में से, यानी ना अहल लोग या जहालत वाले लोग ऐसे उस मनसब पर फायज हो जाना जिसके वो अहल नहीं हैं, तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी को बयान किया गया। पीछे जो कहा कि लौंडी अपने मालिक को जने, इसमें एक उलमा ने यह बात भी लिखी कि इससे मुराद क़यामत की एक निशानी यह भी बयान की गई कि माँ बाप वो महकूम हो जाएं और औलाद उन पर हाकिम बन जाए, औलाद उन पर हाकिम बन जाए, यानी माँ बाप का दर्जा फजीलत मर्तबा मकाम वो बुलंद है औलाद के उस पर, लेकिन औलाद अपने माँ बाप की इस तरह नाफरमान हो कि वो माँ बाप पर अपना हुक्म चलाए, माँ बाप पर हुक्म चलाए। और बदरचंद के नाजरीन ऐसे कई लोग इस मुआशरे में, अब ये आम है माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप की इतात इत्तिबा ना बजा लाना, माँ बाप सहमे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं बाज़ औक़ात बाज़ लोगों से, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, खुश नसीब लोग भी इस मुआशरे में बहुत से हैं, बहुत से, लेकिन ऐसे लोग भी इसी मुआशरे में हैं, मैं और आप यहीं रहते हैं, कि जिनके माँ बाप अपने बच्चों से डरते, वो बात कहते हुए, वो बात पूछते हुए, वो अपने बच्चों से बड़े डरते हैं, घबराते हैं, क्यों? उनके बच्चे उनको जो जवाब देंगे वो दिल आज़ार जवाब होगा, वो तकलीफ दे बातें होंगी। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी कि औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान हो जाएगी, औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानियाँ करेंगी, उनको सताएंगी, उनको तरह तरह से तकलीफ़ें पहुँचाएंगे। फिर इरशाद फरमाया इदा तत्वला रिया उल बहमी फिल बुनियान फजा का मिन अशरातिहा, इरशाद फरमाया कि जब तुम बकरियां चराने वाले लोगों को देखो कि बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर वो फख्र कर रहे हो, कैफियत बकरियां चराने वाली और फख्र उनके, अब बड़े आलीशान मकान हैं उसके अंदर अब वो हैं और वो फख्र जता रहे हैं, ये भी क़यामत की निशानियों में से, यानी कोई ऐसे अंदाज इख्तियार करते हुए और इस तरह का मामला इख्तियार करते हुए इंसान कहां से कहां पहुंच जाए जिसमें कई शरी हदों को तोड़ा जा रहा हो, तो यह भी क़यामत की निशानियों में से उन निशानियों को बयान किया। और भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई निशानियों को बयान किया। अभी जिस कैफियत से हम गुजर रहे हैं, लॉकडाउन है, घरों में जाम है, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया भर के अंदर ये मामला, कई लोग इसमें ये टॉपिक शुरू करते हैं कि इमाम महदी की आमद हो चुकी है, वो भी क़यामत की निशानियों में से। बेशक इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे और हदीसों में उनके बारे में पूरी वजाहत के साथ बयान किया गया है। कई निशानियां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक अमल के साथ है, वो तो कई जाहिर हो चुकी हैं, लेकिन अभी क़यामत की कई ऐसी बड़ी बड़ी अजीम निशानियाँ वो जाहिर नहीं हुई, वो जाहिर नहीं हुई। और इमाम महदी का दुनिया में जब लोग उनको पहचानेंगे तो वो जो वक्त बयान किया गया रिवायात में, ख़ास खाने काबा का तवाफ चल रहा होगा, उस दौरान बड़े बड़े अकाबरीन अलिया वो तवाफ़ काबा में मशगूल होंगे और वहाँ इमाम महदी रहमतुल्लाह ताला ले आएंगे और उनको लोग पहचानेंगे, एक आवाज़ सुनेंगे, आदा खलीफतुल्लाह, ये अल्लाह का खलीफ है। तो फिर इमाम महदी के ऊपर फिर लोग की बैत करेंगे और ये पूरा एक اس کا تسلسل کو بیان کیا گیا، روایات میں ان نشانیوں کو اس انداز سے بیان کیا گیا۔ تو یہ مطلقاً یہ کہہ دینا، تھوڑا سا اس طرح کا معاملہ دیکھ لینا، تو یوں ہو چکا ہے، امامتی آ چکے ہیں اور اپنی طرف سے اس طرح کی باتوں اور ویڈیوز کو بنا کر لوگ سوشل کر دیتے ہیں اور وائرل کرتے ہیں، اور پھر کئی لوگ اس میں پریشانیوں میں آتے ہیں۔ تو قیامت کی کئی ایسی نشانیاں جو عمل سے تعلق رکھتی ہیں وہ کئی ظاہر ہو چکی، اور جو بڑی بڑی علامتیں اور نشانیوں کو بیان کیا گیا وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی، اور ان میں سے امام مہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی یہ ہے۔ اچھا، جب نبی پاک علیہ السلام نے یہ چند شرطوں کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کو بیان فرمایا، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اور بالخصوص جس آیت کو علوم خمسہ پر مشتمل آیت مبارکہ کہا جاتا ہے، یہ وہ آیت مبارکہ جن میں وہ پانچ چیزوں کو بیان کیا کہ قرآن نے بیان کیا، اس کا علم اللہ کے ہی پاس ہے۔ فرمایا بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور جب بارش کب برسنی ہے اس کا علم بھی، اور پیٹ میں کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اس کا علم بھی، اور جو کچھ انسان کل کیا کرے گا اس کا علم، اور اسے موت کس جگہ آنی ہے اس کا علم، یہ اللہ کے پاس ہے۔ فرمائے ان اللہ علیم خبیر، اللہ علم والا ہے اور خبردار ہے۔ یہاں ان پانچ چیزوں کو جو بیان کیا گیا، اب میں یہاں یہ بات بطور خاص یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قرآن کی اس آیت کو تلاوت فرمایا۔ عقیدہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے، عقیدہ علوم میں یہ خمسہ ہوں یا اس کے علاوہ دیگر علم، ہمارا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تدریجن 23 سال کے عرصے میں، جو نزول وحی کا وہ ٹائم پیریڈ تھا، وہ نزول وحی کے جو اوقات تھے، 23 سال کا یہ عرصہ تھا، تو تدریجن اللہ نے اپنے نبی کو یہ غیب کا علم عطا فرمایا۔ جب قرآن کا نزول مکمل ہوا تو غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کا یہ سلسلہ بھی اپنے تام کو پہنچا اور مکمل ہوا۔ تو 23 سال کے عرصے میں تدریجن آپ کو یہ علم عطا کیا گیا، اور ما کان و ما یکون، جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوگا، یہ سارا علم اللہ نے اپنے پیارے نبی کو عطا فرمایا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عطا سے ہے، رب کا علم ذاتی ہے، رب کا علم کسی کی عطا سے نہیں ہے، اللہ مالک، خالق، قیوم، حی، قدوس، قدیر ہے، یہ رب کی شانیں ہیں، تو رب تعالی وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن انبیاء اکرام، اولیاء، فرشتے، مخلوق، ہم سب اللہ کی بارگاہ کے محتاج گئے، رب کا کسی کا محتاج نہیں۔ تو اتنا ایک واضح جب فرق بیان کیا جاتا ہے، تو پھر کیوں معاذ اللہ اس پر کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا؟ نہ شرک یہ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات میں یا صفات میں کسی اور کو رب کے علاوہ واجب الوجود ماننا یا ان کو اس صفات میں شریک ماننا، یہ شرک ہے۔ ہم کہاں اس طرح بات کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں انبیاء محتاج ہیں اللہ کی بارگاہ کے، رب نے انہیں جو عطا فرمایا ہے تو پھر رب کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، رب نے دیا انہیں۔ اور یہ قرآن کی جو یہ آیت مبارکہ جن میں علم غیب سے نفی کی گئی ہے، ان سے کیا مراد؟ تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا، کسی صحیح عالم دین سے اس کی توجیہ تو پوچھیں، سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ جہاں بیان کیا گیا ہے علم غیب نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ذاتی طور پر علم نہیں، ذاتی طور پر علم نہیں ہے، اور अगर हम ये ना कहें तो फिर जो ऐसी आयतें हैं जिनके अंदर इल्म के बारे में बयान किया गया, फिर उनका आप क्या जवाब देंगे? अल्लाह कुरान में ही फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, आप जो नहीं जानते थे अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया। अल्लाह कुरान में ही इरशाद फरमाता है अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये रहमान है जिसने कुरान का इल्म अता फरमाया है, और कुरान अल्लाह ने अपने महबूब को सिखाया और इल्म दिया, और कुरान के बारे में ये फरमाया गया कि जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं है खुश्क तार में से कि जिसका जिक्र कुरान में यूं ना हो। तो ये सारे इल्म अल्लाह ने अपने महबूब को दिया। अच्छा चलें, आयतें सिर्फ ये नहीं, और भी आयतें हैं, वमा हुआ अलल गैबी बेदानीन, और ये गैब बताने पर बखील नहीं, यहां ये बयान किया गया बखील नहीं मतलब बताते हैं। तो कौन अब ये, यानी इनको इल्म भी दिया गया है और ये आगे बताने में भी वो बखील नहीं, बल्कि ये आप खबरें भी अता फरमाते हैं। तो ये बयान किया गया। अच्छा कुरान पाक में वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह की ये शान नहीं कि ए आम लोगों तुम्हें अपने गैब पर मुत्तले करे, लेकिन अपने रसूलों में से जिसे चाहे अल्लाह ये इल्म जो है वो अता फरमाता है, उन्हें गैब पर वो इत्तिला देता है। आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इत्तला, आलिमुल गैब अल्लाह की जात है और वो जाहिर नहीं फरमाता किसी को अपने उस इल्म पर मगर जिसे चुन ले, जिसे मुंतखब कर ले। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर आगे कई हदीसें हैं, बुखारी शरीफ में ही अगर हदीसों को हम जमा करें तो 40 उलमा ने हदीसें बयान की हैं जो खास बुखारी के अंदर ही, जिनके अंदर इल्मे गैब के बकायदा इस तरीके से दलाइल मौजूद है। एक हदीस पाक हजरत उमर रजी अल्लाह अनु कहते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे और आपने खुतबा दिया और एक तवील खुतबा, यहां तक कि आप कहते हैं कि जो पहले था उसकी भी खबरें दी, यहां तक कि अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो गए, यानी गोया के दुनिया की इन तमाम खबरों को और आखिरत के ये अहवाल भी बयान फरमा दिए। कहा जिसे याद रहा याद, जो भूल गया सो भूल गया। ये कौन बयान कर? हजरत उमर रजी अल्लाह। इस तरह हजरत जैद रजी अल्लाह उनसे एक और रिवायत के जिसमें फरमाया फजर से जोहर तक खुतबा दिया, जोहर की नमाज पढ़ी, फिर असर, फिर मगरिब, इस तरह ये खुतबा का सिलसिला तवील चलता रहा और जो था और जो होने वाला है अल्लाह ने सारा इल्म जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया उन्होंने हमें खबरें अता फरमाई। तो अकीदा अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अकीदा ये है कि अल्लाह की अता से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इल्म रखते हैं और आपने ऐसी खबरें दी। अच्छा ये है ना कि कल क्या होना है, कौन कहां मरेगा, इंतकाल कहां करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरें दी। जी हाँ, आप उठाइए हदीस, इसी मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, आगे बदर का जो वो मारका हुआ था, बदर का पूरा वाकया और जंग हुई थी, उस गजबे के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, निशानियों को लगाया बाकायदा, यहां फुलां काफिर गिरेगा, यहां कल फुलां काफिर गिरेगा। तो ये कल की तो खबर दी है, दो खबरें दी, कल क्या होना है और कौन कौन काफिर मरेगा और कहां कहां मरेगा। तो ये अल्लाह की अता से ये इल्म रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पर फरमाया कल झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ पर फतह होगी, तो झंडा हजरत अली रजी अल्लाह उनको दिया। ये रिवायात है, इनके मतन अगर पढ़ूंगा तो बहुत तवील दर्स हो जाएगा। तो ऐसी कई हदीसें हैं जब कुरान की आयतों में भी है और इन हदीस में भी है। तो अब उलमा अहले सुन्नत ने जो अकीदा बयान किया वो ये बयान इस हवाले से हुआ कि जाती तौर पर अल्लाह के पास ये सारे इल्म हैं, अल्लाह ने जो चाहा अपने नबियों को उनको अपने इल्म पर जो है वो इत्तिला अता फरमाई, उन्हें इल्म दिया, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको तदरीजन ये इल्म अता फरमाया गया, और माकान व मा यकून, जो पहले हो चुका और जो होने वाला है अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इल्म अता फरमाया। तो ये तत्वीक अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह पूरी अंदाज से इसका फहम हासिल हो जाएगा। ऐसे मौके पर ऐसी आयात मुबारक के मुतालिक अगर आप पढ़ना चाहें तो बड़े मुख्तसरन अंदाज में और आसान आम फहम अंदाज में आप किबला उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब, इनकी आप तफसीर सिरातुल जिनान جی ہاں، آپ یہی آیت مبارکہ اگر یہ علوم خمسہ کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ یا جہاں جہاں اس طرح کی آیات ہیں آپ وہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو دو تین سطروں میں، دو تین لائنوں میں اس آیت کا مطلب کیا ہے اور حکم کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو واضح ہو جائے گا. تو آپ ضرور یہ اپنے پاس وہ رکھا کریں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے بھی رہیں. یہ یہاں تک حدیث پاک پہنچے، کہا کہ پھر وہ آدمی وہاں سے چلے گئے، وہ نکلے اور باہر چلے گئے. جب وہ نکلے وہاں سے تو ایک حدیث میں فرمایا، یہی مسلم شریف کی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان کو بلاؤ، تو صحابہ کہتے ہیں ہم گئے تو کوئی بھی نہیں تھا. جب کوئی بھی نہیں تھا تو پھر ہم واپسی آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جبریل امین تھے، وہ جبریل امین تھے کہ جو ابھی یہاں پر جو ہے وہ آئے تھے. یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے وہ آئے تھے، یعنی وہ سوال کرتے گئے اور میں نے ان کے جوابات وہ ارشاد فرمائے، اور اس انداز سے علم کے اندر یہ اضافہ ہوا. تو منشن کے ناظرین، آج کی یہ حدیث کا ہمارا درس وہ مکمل ہوا. معذرت چاہوں گا، آج آپ کے جو ہے وہ میں کمنٹس وغیرہ وہ نہیں پڑھ سکا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ کالز بھی وہ نہیں لے سکے. آپ ایک دو کال جلدی چلا دیں تاکہ ہمارے دو چار منٹ ہیں، ہم انسٹرومنٹ اس میں کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
یہ ظاہر علی میرا نام ہے اور سجانی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اسلامی میسیج جو آتے ہیں موبائلز پر، اس کو ڈیلیٹ کرنا اسلامی روح سے کیسا ہے؟ چاہے وہ عربی نہ ہو یا اردو میں اسلامی میسیج، کو ڈیلیٹ کرنا موبائل میں کیسا ہے؟
اسلامی میسیجز اگر موبائل میں آتے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنا کوئی حرج والی بات نہیں، آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں اور شاید یہ بھی بعض اوقات ایک میسیج چلتا ہے کہ ان کو ڈیلیٹ کرنا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، تو اس انداز سے کوئی نشانی کو بیان نہیں کیا گیا. استاد پڑھانے کے لیے وائٹ بورڈ پر بھی کچھ لکھتے ہیں، بلیک بورڈ پر بھی کچھ لکھتے ہیں، اور اسلامیات کا درس دینا ہو پھر اس کو مٹانا بھی ہو، تو یہ مٹانا یا موبائل سے ڈیلیٹ کرنا یہ کوئی قیامت کی نشانی نہیں بیان کی گئی. اگر آپ ضرورتاً آپ وہ میسیجز وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ہم اسلامی میسیج آگے پہنچا رہے ہوں وہ ہونا مستند چاہیے، معتبر ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے طور پر ہی ہر ایرے گرے سے آیا ہوا میسیج آگے پھیلاتے رہیں اور وہ حقیقتاً نہ حدیث ہو، نہ اس طرح کا کوئی دینی معاملہ ہو، نہ دینی مسئلہ ہو، تو پھر ہم غلط چیز پھیلانے والے بنیں گے. تو اس سے ضرور رکنا چاہیے، یعنی کوشش یہ کریں کہ آپ کوئی اتھنٹک ذرائع سے جو چیز ہمیں ملتی ہے، یا علماء اہل سنت سے باقاعدہ جو چیز یا کلپ یا کوئی اس طرح کا تصدیق شدہ ملتا ہے مواد، تو اس کو ہم آگے شیئر کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. علم دین لوگوں تک پہنچائیں گے تو فائدہ ہوگا. جی آگے کون؟
مدرشد بول رہا ہوں گوجرانوالہ پاکستان سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ پرائز بانڈ لیتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پر یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
پرائز بانڈ جو خریدنا اور اس پر انعام وغیرہ جو نکلتا ہے یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ناجائز پہلو نہیں ہے. یعنی جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، سود ہو یا دھوکہ ہو یا رشوت کا پہلو ہے یا اور جو حرام چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ ان پرائز بانڈ کے اندر نہیں پائی جاتی، کیونکہ اس میں جو نفع ہے وہ مشروط نہیں ہے پرائز بانڈ، اور اس میں پیسہ آپ کا ڈوبتا نہیں ہے کہ جوے کے اندر چلا جائے، کہ آپ نے پیسہ لگایا اور پیسہ آپ کا ڈوب جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. جو پرائز بانڈ آپ کے پاس ہیں آپ اس کو کیش کرواتے ہیں، کبھی بھی آپ کا پیسہ آپ کے پاس ہے. اس پر جو انعام ہے وہ مشروط نہیں ہے، تو سود بھی نہیں ہے، یہ جوا بھی نہیں ہے، اور کوئی اور بھی پہلو اس میں نہیں پایا جاتا. لہذا عام جو سادے پرائز بانڈ جس طرح وہ چلتے ہیں ان کو بالکل لینا یا اس پر انعام، یہ بالکل جائز ہے. اور اس نکلی ہوئی انعام کی رقم سے بعض لوگ پوچھتے ہیں نیکی کے کام کرنا، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں، چاہے حج کریں، عمرہ کریں، اور کئی اپنے معاملات مسجدوں کو دیں. تو اس لیے پرائز بانڈ میں کسی طرح کا کوئی حرج والا معاملہ نہیں ہے. یہاں بات ایک بات عرض کروں، ایک ایسا پرائز بانڈ جو 40,000 روپے والا ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی پریمیم کے نام سے پرائز بانڈ ہے، جو باقاعدہ جس پر نفع مشروط ملتا ہے، یعنی انعام نکلے یا نہ نکلے وہ نفع والی ہی صورت گئے، تو وہ 40,000 والا پرائز بانڈ اس کا یہ لینا یہ جائز نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جو عام سادے نارمل چلتے ہیں پرائز بانڈ وہ آپ بالکل لے سکتے ہیں. آپ کے سوالات ایک تو لینے کی کوشش کی ہے، اللہ کے رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی اس خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.